الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ہمارے عزیز دوست بھائی جلال الدین صاحب حضرت والا کا کلام پیش فرما رہے تھے داغ حسرت سے دل سے جائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے داغ حسرت سے دل سے جائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے داغ حسرت سے دل سجانا بھی ضروری ہے داغ حسرت سے دل سجانا بھی ضروری ہے اور خدا نہ خواستہ داغ حسرت اگر اختیار نہیں کیا تو پھر پٹائی ہے یہ کوئی اختیاری مضمون نہیں ہے کہ دل چاہا تو داغ حسرت سہ لیا اور دل نہ چاہا تو نہ سہا سہنا ضروری ہے گناہ کے مقابلے میں دل کو تکلیف پہنچانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں یعنی نافرمانی کو ترک کرنا اور طاعت کو اختیار کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو اختیار کرنے میں جو نفس پہ تکلیف آئے جس کو حضرت والا نے داغ حسرت فرمایا یہ عنوان دیا ہے نا خون آرزو یہ حضرت والا کے جو اشارات ہیں خون آرزو داغ حسرت وغیرہ وغیرہ یہ اس کو اٹھانا ضروری ہے اور اسی کو اٹھانے کا نام تقویٰ ہے اور جیسا کہ فرمایا کہ تقویٰ والا کون ہے وہ اللہ کا دوست ہے تقویٰ والا کون ہے اللہ کا دوست ہے جو لوگ گناہوں کو چھوڑتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اطاعت کو اختیار کرتے ہیں یہی ہیں اللہ کے دوست ان اولیاءہ الا المتقون میرا کوئی دوست نہیں مگر جو تقویٰ سے رہتے ہیں جو تقویٰ کو اختیار کرتے ہیں تو یہ زندگی کا حصہ ہے تقویٰ اختیار کرنا داغ حسرت کو اٹھانا داغ حسرت کو جھیلنا آپ حضرات اگر بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کیا ہو تو کتب میں آپ کو یہ چیز بزرگوں کے حالات میں جا وجہ ملتی ہے کہ انہوں نے بڑے طویل مجاہدات اختیار کیے یہ لفظ بار بار آتا ہے کہ بڑی طویل مجاہدات اختیار کیے اور اذکار کی کثرت کی مجاہدات کی کثرت کی اللہ تعالیٰ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے اس کی ایک تشریح دل میں ڈالی کہ یہ ایک تو مجاہدات ایک وہ حضرات جو ان سے کرایہ کرتے تھے ان کے مشائخ وہ ایک مخصوص مدت کے لیے بعض مجاہدات وہ ہوتے تھے جو ایک مخصوص مدت کے لیے کرائے گئے اور بعض مجاہدات وہ اب زندگی کا حصہ ہیں یہ تو تا زندگی ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے نا جب نفس کی اصلاح ہوئی پہلے وہ مجاہدات جو مخصوص تھے وہ نفس کی اصلاح کے لیے کرائے جا رہے تھے جب نفس پٹری پہ آیا اور اب کچھ چلنے لگ گیا اب جو ہے وہ مجاہدات اس کو موقوف کر کے اب دیگر مجاہدات دیا گیا جو زندگی بھر کا لاعمل ہے نا اور جس کو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے آسان کر کے اس زمانے میں یہی بتلایا کہ دیکھو جگہ جگہ تمہیں نظر کی حفاظت کرنی پڑے گی, ہے نا. یہ حسرت جو پیدا ہوگی نہ دیکھنے کی, اس کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا. اور یہ ہر جگہ اور ہر موقع تقریباً پیش آئے گا, گھر میں بھی پیش آئے گا. گھر میں نامحرم خواتین آئیں, اب مجاہدہ کرو, انہیں دیکھنے سے بچو, علیحدگی اختیار کرو اور چھپ کر بھی دیکھنے کی کوشش نہ کرو کہ وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے, ہم دیکھ لیتے ہیں انہیں پردے کے پیچھے سے یا کھڑکی سے یا دروازے کی جھری سے وغیرہ وغیرہ. اللہ تو دیکھ رہا ہے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. دنیا کی نگاہ سے اگر بچ گیا اور دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ میں تو بڑا نیک پارسا, دیکھو میں تو دیکھتا نہیں اور چھپ کے دیکھ رہا ہے نا. تو یہ مجاہدہ گھر میں بھی ہے. اسی طریقے سے گھر میں اگر نامحرم ہیں, مثلا کسی کی بھابھی ہے تو وہ نامحرم ہے, اب اس سے اس کو بچنا ضروری ہے, احتیاط کرنا ضروری ہے. اپنے گھر میں ایک گھر میں رہ رہے ہیں, مجبوری ہے کہ بھائی گھر ایک ہے, اب الگ نہیں رہ سکتے, اتنی حیثیت نہیں ہے. تو اس کا طریقہ بیان کیا گیا, طریقہ یہی ہے کہ وہ بھابھی جو ہے وہ بھی اپنے نقاب کو بڑا کر کے رکھے اور بلا ضرورت دیور سے بات نہ کرے. اور یہ جو دیور ہے اس کا کام بھی یہ ہے کہ یہ بھی بلا ضرورت ان سے بات نہ کرے, کوئی ضرورت کی بات ہے تو کر لے, اور بات بھی کرے تو اپنی نظر کی حفاظت کر کے کرے, نظر اس پہ نہ ڈالے. تو ایک گھر میں رہنے کی اس طرح سے اجازت دی ہے علماء کرام نے. تو یہ حسرت, یہ مجاہدہ کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے, نظر کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے, لیکن کیا ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. فرمایا کہ دیور, ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے, تو فرمایا وہ تو موت ہے موت, وہ تو موت ہے موت, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر اس سے ہو گیا کچھ تو وہ تو گھر کا جو ہے بھیدی, کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے, محاورہ سنا ہے نا آپ نے, تو وہ تو کیا تباہی لائے گا اس کو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو گھر میں بھی مجاہدہ ہے ہمہ وقت کا, اور باہر بھی مجاہدہ ہے تقریباً ہمہ وقت کا, دفاتر میں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, بس اسٹاپ پہ, بسوں میں, ریلوے اسٹیشن پہ, جہازوں میں وغیرہ وغیرہ, ہر جگہ یہ مجاہدہ ساتھ ساتھ ہے. اب یہی وہ مجاہدہ ہے جو آدمی کو اللہ کا قرب دلا رہا ہے, تقوی سے وہ رہ رہا ہے. تو یہ جو بزرگوں نے الفاظ فرمائے کہ بڑے طویل مجاہدات اختیار کیے, تو یہ طوالت آج بھی موجود ہے دوستو. اور اس برداشت پر اور اس مجاہدوں کو اختیار کرنے پر آج بھی وہی مقامات انشاءاللہ تعالی ملیں گے جو اس زمانے کے اولیاء اللہ کو ملے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد فرما گئے, کوئی سیٹ خالی نہیں ہے, کوئی سیٹ خالی نہیں رہتی. ایک جاتا ہے دنیا سے, اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو بٹھا دیتے ہیں. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار اس کو بیان فرمایا کہ سیٹیں پر ہو جاتی ہیں, مناسب پر ہو جاتے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ مولانا روم جب جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے, آج کوئی مولانا روم نہیں پیدا ہوگا, یا آج جو ہے جنید بغدادی نہیں پیدا ہوگا, آج شریف شکتی پیدا نہیں ہوگا. آج بھی اولیاء اللہ کی یہ پوری جماعت موجود ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گی. یہ اس زمانے میں جو لوگ مجاہدہ اختیار کر رہے ہیں اس چیز کا, اور اس پراشو معاشرے میں کہ جب دین کو ہاتھ میں لینا, فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دین کو ہاتھ میں لینا ایسا ہوگا جیسے انگارا, ہاتھ میں لینا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا. آج سب و شتم کا شکار ہے کہ نہیں, آج یہ داڑھی والا, آج یہ ٹوپی والا, آج یہ برقعے والی, ہر طرف سے لتاڑ پڑ رہی ہے. تو یہ مجاہدہ ہے نا, یہ مجاہدہ, یہ رہنے کو یہ بھی اس طرح رہ سکتے ہیں, اسی طرح مدر پدر آزاد رہ سکتے ہیں, اسی طرح بے پردہ گھوم سکتے ہیں, اسی طرح رنگریلیاں جیسے دوسرے منا رہے ہیں منا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے خوف سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی وجہ سے نہیں کرتے, اپنے آپ کو اس مجاہدے کی بھٹی میں جھونکا ہے نا. تو وہ انعامات آج بھی انشاءاللہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی نظریں, پیار کی نظریں انہیں مل رہی ہیں. تو اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ داغ حسرت یہ لازمی ہے, اختیاری نہیں ہے. اختیار کیا تو سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا انعامات ہیں, کیا درجات ہیں اور کیا قرب کی مراتب ہیں. لیکن اگر خدا نہ خاصہ اس میں ڈنڈی ماری کہ بڑا مشکل ہے بھائی, بڑا مشکل پرچا ہے. بازو نے کہا ہمارے شہر میں, بھائی نظر کی حفاظت بڑا مشکل پرچا ہے حضرت, اس کے بغیر تو کیا ہے. کہا بھائی یہی تم مشکل پرچا سمجھنے سے ہے, تم کوشش کرو گے تو آسان ہو جائے گا, عادت بنا لو گے, اپنے آپ محنت کرو گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا, آسان ہو جائے گا. اور یہاں یہ نظریں بنائی جا رہی ہیں, ہے نا, یہ نظریں بنوائی جا رہی ہیں, نہ دیکھ کر, یہ نہ دکھوا کر یہ نظریں بنائی جا رہی ہیں تاکہ یہ دیدار الہی کے قابل ہو سکے. جو یہاں نظریں نہیں بنائیں گے, ان نظروں کو نہیں بچائیں گے حرام سے, ناجائز سے, وہ وہاں دیدار الہی نہیں کر سکیں گے. ماں کے پیٹ میں اعضا بن گیا, آنکھ بن گئی, کان بن گیا, اعضا بن گئے, وہ دنیا میں آیا تو بنا ہوا ہے, اعضا ٹھیک ہیں. اگر خدا نہ خواستہ نہیں بنا, آنکھ نہیں بنی, کان نہیں بنا, ہاتھ نہیں بنا, پیر نہیں بنا, تو دنیا میں نہیں بن سکتا. یہ دنیا کا پیٹ, زمین اور آسمان کے درمیان کا پیٹ, یہ روحانی نشونما کی جگہ ہے, روح کو بنانے کی جگہ ہے. یہاں اگر خدا نہ خواستہ یہ بننے سے رہ گیا تو اب آگے نہیں بنے گا. جگہ, یہ موقع ایک ہی ملا ہے, جگہ ایک ہی ہے, اس کے آگے جگہ نہیں بننے کی جگہ. یہ زمین اور آسمان کا پیٹ ہے, اس میں بنا لو, اس میں محنت کر لو, اس میں مجاہدہ کر لو, اس میں برداشت کر لو, اس میں آنسو بہا لو. تکلیف ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, لتاڑے پڑ رہی ہیں, لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں, ارے کیا ملا ہو گیا, داڑھی رکھ لی, دیکھو اتنا اچھا چہرہ تھا, یہ دیکھو اس نے داڑھی رکھ لی, دیکھو داڑھی میں سفید بال ہیں, ابھی سے تم بوڑھے نظر آ رہے ہو, ابھی تمہاری بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے. وہاں تو اپ ڈیٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں, لوگ رشتہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں, ارے تم ابھی سے کیوں داڑھی رکھ رہے ہو. اب یہ دل میں تکلیف آئی کہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ, بجائے حوصلہ افزائی کے, حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی, حوصلہ شک نہیں ہو رہی ہے. اب یہ جو ہے کیا ہے, اس کو طاقت کہاں سے چاہیے, اپنے شیخ کے ساتھ تعلق قوی ہوگا, اپنے بڑے کے ساتھ تعلق قوی ہوگا, اس کو بتائے گا کہ مجھے لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں, جیسے حضرت مجذوب نے اپنے شیخ سے کہا, ہے ڈپٹی کلیکٹر تھے نا بھائی, انگریز کے زمانے کے پڑے ہوئے علی گڑھ کے فارغ التحصیل, اور جب تبدیلی آئی, داڑھی رکھی, گئے واپس, لوگوں نے ہنسنا شروع کیا, تو کہا حضرت, لکھا کہ دیکھیے حضرت یہاں تو لوگ مجھے دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں. فرمایا ان کو بول دو کہ یہاں تو تم مجھے دیکھ کے ہنس لو, لیکن قیامت میں مجھے رونا نہیں پڑے گا. کیا بولو, قیامت میں مجھے رونا نہیں پڑے گا, آج ہنس لو ہمارے اوپر. اور پھر انہوں نے برجستہ ایک شعر فرمایا, شاعر تھے نا, تو زمان پہ تو شعر ایسے ہوتے تھے شعرا کے, فرمایا ہنسنے والو یوں ہنس کے مجھے نہ دیکھو. کیا فرما رہے ہیں, اے ہنسنے والو یوں ہنس کے مجھے نہ دیکھو, کہیں محبت تمہیں مجھ سے نہ بنا دے, کہیں محبت تمہیں مجھ سے نہ بنا دے. جیسے میں اپنے شیخ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا اور میں نے شیخ کی شبات اختیار کر لی. شیخ کی محبت ہوتی ہے نا بھائی, دین کیسے ملتا ہے. جیسے دنیا میں آپ محاورہ سنتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو یہ اللہ والوں کے پاس جانے لگ گیا یا کسی اللہ کے سچے خادم کے پاس جانے لگ گیا تو کیا آیا, وہ رنگ اس کے اندر آنے لگ گیا, شیخ سے محبت ہو گئی. اب شیخ کی ادائیں اختیار کر رہا ہے, شیخ کے طریقے اختیار کر رہا ہے, اور شیخ کے طریقے کیا ہیں, سنت کے طریقے. وہ نائب رسول ہے نا, اس سے محبت اسی لیے ہے کہ یہ اللہ والا ہے, یہ کسی اللہ والے کا خادم رہا ہے, اس سے اس نے تعلق کیا ہے, اس سے ان کے پاس آتا جاتا رہا, تو ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں. تو وہ محبت اس کو اب کیا کر رہی ہے, اپنے شیخ جیسا بنا رہی ہے. اب شیخ کی جیسی بات کر رہا ہے, شیخ کی جیسے عمل کر رہا ہے, اور چونکہ شیخ متبع سنت, جو متبع سنت نہ ہو وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں. تو شیخ چونکہ متبع سنت ہے تو اس کے عادات و اعتبار گویا کہ سنت ہے, تو سنت سیکھ رہا ہے. اب دیکھا شیخ نے داڑھی رکھی اتنی بڑی، اب خود بخود دل چاہے گا، محبت ہو گئی نا اس کو، کہیں محبت تجھے مجھ سا نہ بنا دے، کہیں محبت تمہیں مجھ سا نہ بنا دے. جیسے میں نے اپنے آپ کو بدل لیا، میں مسٹر تھا، میں مسٹر تھا ہے نا، کوٹ پینٹ اور ٹائی اور جو ہے اپ ڈیٹ رہا کرتا تھا، پھر کیا ہو گیا، مسٹر کی ٹر شیخ نے مس کر دی اور کیا بنا دیا، ملہ بنا دی، جس کو دنیا ملہ کہتی. لیکن اللہ کے یہاں کیا ہے، یہ بندہ ہے، مومن ہے. اللہ کے یہاں ملہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں یہ کیا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ بندہ بننے کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ بندہ بننے کے لوازمات ہیں، یہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ہے کہ بھائی یہ کوئی الگ سی چیز انہوں نے اختیار کر لی ہے، یہ تو ضروری ہے. یہ داڑھی رکھنا، یہ سلوار ٹکنوں سے اوپر کرنا، یہ سر ڈھکنا، یہ تو لازمی چیزیں ہیں. آج سے 100 سال پہلے آپ چلے جائیے تو سر کھلا رکھنے کا کچھ تصور بھی نہیں تھا، سر کھلا رکھنے کا تصور نہیں تھا. اور آج بھی دیکھ لو دنیا میں سارے ادارے، ڈیفنس کے جتنے ادارے دیکھ لو، سب کے سر پہ کیپ ہوتا ہے، ہر ادارے کی. اور آپ گاؤں دیہات میں اور دنیا کے معاشرت کا آپ جو ہے تجزیہ کریں تو ہر جگہ سر کو ڈھکا جاتا ہے، کہیں رومال سے، کہیں پگڑی سے، کہیں کسی چیز سے، کہیں کسی چیز سے. غرض سر کو ڈھکنا معاشرت کا حصہ ہے، تہذیب کا حصہ ہے، اور جسمانی صحت کی محافظت بھی ہے. سب سے پہلے جو اٹیک ہوتا ہے گرمی کا، سردی کا، سر پہ ہوتا ہے. ٹھنڈی ہوا چلی، کیا متاثر ہوتا ہے، پہلے سر متاثر ہوتا ہے، سر کہتے ہیں سر چھپا ہوئی. گرمی پڑی، لو چلی، کیا متاثر ہوا، یہی سر، سر پہ لگا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں میرے بندے جو ہے حضرت وسلم کا طریقہ دیکھو نا بھائی، آپ علیہ السلام کیا ننگے سر رہے، ننگے سر نہیں، وہ حج کے موقع پہ جو ہے وہ الگ بات ہے، باقی سر ڈھکا ہوا، کبھی ٹوپی سے، کبھی امامے سے، اس کو سر کو ڈھکنا. تو یہ تو ایک بندے کے لوازمات ہیں. داڑھی 1,24,000 پیغمبر ہیں سب کی داڑھی، فرمایا کوئی ایک پیغمبر ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ جس کی داڑھی نہ ہو. اور یہ سلوار کا ٹکنوں سے اوپر ہونا، یہ بھی لوازمات دین میں سے، واجبات میں سے، اس کا بھی کھولنا ضروری. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن آج معاشرے میں اچمبھا بنا دیا کہ جو لوگ اس طرح کا حلیا بنائے ان پر تنقید. لیکن یہ تنقید بھائی دوستو چند دن کی ہوتی، چند دن کی ہوتی ہے نا. جیسے کسی نے کہا کہ دیکھو بھائی میں اس بات کو یہاں منطبق نہیں کر رہا، میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ لوگ پہلے کہا کرتے تھے کہ جو کوئی مسافر راستہ چلتا جاتا ہے کتے کے بھونکنے کی پرواہ نہیں کرتا، ہے نا، راستے میں کتے ہوتے ہیں بھونکتے رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی مسافر کسی کتے کے بھونکنے کی وجہ سے اپنا راستہ منقطع نہیں کرتا کہ چلو یار واپس چلیں گھر، بھائی کتے راستے میں بھونک رہے ہیں نہیں جائیں گے آگے، ایسا کبھی نہیں ہوا، وہ اپنے منزل چلتا رہتا ہے. تو ایسے جو لوگ دین پر چلنے والے ہیں، اللہ کے راستے میں چلنے والے ہیں، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو خاطر میں نہیں لاتے، ہے نا. بلکہ بعضوں سے یہ سنا، بعض طبائع ایسے دیکھے، بعض طبیعتیں ایسی دیکھی کہ جہاں کسی نے مخالفت کی تو انہوں نے اور اس پہ مضبوط ہو گئے. ہمارے وہاں محلے میں ایک نوجوان تھا، تو بعض لوگ تھے وہ کہتے تھے یہ دیکھو ملا ہوگا، یہ دیکھو الول جلول رہتے ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی ہے ہمارے مسجدوں میں آتا ہے، وہ تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ الول جل رہتے ہیں، بھائی یہ داڑھی اتنی بڑی کی کیا ضرورت ہے، اتنی سی رکھ لو، اور یہ دیکھو یہ شلوار یہاں ان کی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے. تو وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میں جب ایسے لوگوں کے قریب سے گزرتا ہوں تو دانستہ ایک شلوار کی پائچے کو اوپر کر لیتا ہوں اور زیادہ اوپر کر لیتا ہوں تاکہ ان کو دیکھنے میں اور زیادہ الول جلول نظر آؤں. یہ کہتے ہیں نا تم الول جلول ہو، تو میں دانستہ اور زیادہ الول جلول بن جاتا ہوں، آستین اور ایسی لمبی کر لیتا ہوں ان کو چڑھانے کے لیے. تو بعض اعتبار ایسی ہوتی ہے کہ جہاں ان کے مخالفت کی جائے تو وہ اور جمتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں کہ ان کے کہنے کی میں کیا پرواہ کروں، یہ میرے کیا کام آئیں گے، ان کا بولنا میرے کیا کام آئے گا. تو بولنا بھی وہ چند دن کا ہوتا ہے، پھر جب دیکھتے ہیں نہیں بھائی یہ تو بڑا پکا ہے، یہ تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ہے نا، یہ تو دین پر، شریعت پر، سنت کے آگے کسی چیز کو خاتے میں نہیں لاتا تو وہ بولنا بھی بند کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ آگے تو کچھ بولنا ہے، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے نا، تو کیا فائدہ بول کر کے، کوئی فائدہ نہیں، اور وہ دن بدن مضبوط ہو رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی اس کے جمنے کی برکت سے، اس کے مضبوطی کی برکت سے ان پر اس کے اثرات پڑیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کیا کرنے آئے تھے؟ جا رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے، کہ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کہاں چلے؟ کہا میں یہ ارادہ ہے. کہہ رہے جاؤ اپنے گھر کی تو خبر لو پہلے، اپنے گھر کی تو خبر لو. گھر پہنچے تو ان کے بہنوئی اور بہن گھر میں موجود تھے، وہ ان کو قرآن پڑھا رہی تھی، دونوں مسلمان ہو چکے تھے. اب جو انہوں نے دیکھا کہ ان کی آواز آئی حضرت عمر کی، تو وہ جلدی سے صحیفے قرآن کے جو تھے مجید کے وہ چھپائے اور وہ ان کو بھی وہ کیا. اب اندر داخل ہوئے، ہاں بھائی کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، پہلے تو پھر پتہ چل گیا تو انہوں نے پٹائی کی، مارا، خون خون کر دیا بہن بہنوں دونوں. لیکن کیا کہا بہن نے؟ دیکھو یہاں یہاں اس بات کی جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کی سند یہاں سے مل رہی ہے. میں نے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو، چاہے ہم مسلمان ہو چکے، جو چاہے کر لو تم، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں. اب یہ جب الفاظ سنے، یہ الفاظ جب سنے تو دل پہ تیر کی طرح اثر، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ بھی کر لو، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں. اب دل پہ یہ تیر کی طرح لگا تو کہنے، اچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی تو پڑھاؤ، مجھے تو سناؤ. انہوں نے کہا تو ناپاک ہے، بہن نے اسی لہجے میں، تو ناپاک ہے، اس کو پاک لوگ ہاتھ لگائے کرتے ہیں. اچھا پاک کیسے ہوتے ہیں؟ غسل کرائے، غسل کی. اب غسل کر کے آئے، اب قرآن میں سنایا، پھر تو سب کو پتہ ہی آپ حضرات کو واقعہ بارہ سنا کیسے دل کی دنیا بدلی، کیسے حضرت کے پاس پہنچے. تو یہ کب ہوا؟ یہ جمنے سے ہوا، یہ بہن کے جمنے سے ہوا. بہن خدا نہ خواستہ ان کے ڈر سے کہہ دیتی کہ ٹھیک ہے ہم تو تیرے مذہب پہ ہیں، تو شاید معاملہ کچھ اور ہوتا، شاید کہہ رہا ہوں. لیکن یہ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو یہ دین والے جب جمیں گے تو اس کے اثرات کیسے لوگوں پہ پڑتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نادانستہ نافرمانی سے بھی کیسا نقصان ہو جاتا ہے. یہی غزوہ احد میں آدھے صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلے پہ ایک جماعت کو کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اتنے میں نہ کہوں آپ لوگ یہاں سے نہ ہٹنا. اب فتح ہونے لگی، وہ دشمن بھاگنے لگا کفار، تو یہ جماعت یہ سمجھی کہ آدھے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس مخصوص وقت کے لیے تھا، اب یہ چونکہ بھاگ رہے ہیں، ان کو شکست ہو رہی ہے، تو اب ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینا روا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ان میں بعض لوگوں نے منع کیا کہ نہیں بھائی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے ہٹنے سے منع کیا ہے، نہیں ہٹو. لیکن وہ نہ مانے، ہٹ گئے. پیچھے سے اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو ایام جاہلیت میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ ٹیلہ خالی ہے، اب وہ وہاں سے پھر ایک جماعت کو لے کر آئے اور حملہ کیا اور مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے تقریباً، اور سمجھیے کہ پانسا پلٹ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے. تو یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اس جگہ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان لوگوں سے جو یہ غلطی ہو رہی ہے یہ نادانستگی میں ہو رہی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہو رہی ہے. صحابہ کو حضور کے نافرمان ہو سکتے ہیں؟ نادانستگی میں ہو رہی ہے، سمجھنے میں غلطی کے باعث ہو رہی ہے، لیکن نقصان نقد ہوا. وہ الگ بات ہے کہ ان کو شہادت کے مرتبے مل گئے، درجات مل گئے، لیکن دنیا کا جو نقصان ہے وہ سامنے ہوا. آج ہم اس کو اپنی حالت پر منطبق کریں ذرا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہم جان جان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر رہے، جان جان کر آپ کے طریقے نہیں چھوڑ رہے، جان جان کر غیروں کے طریقے نہیں اختیار کر رہے، شریعت کے احکامات کی پامالی نہیں کر رہے، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور غلطی سے غلطی ہوئی، غلطی سے غلطی ہوئی، اور آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، وہ برکتیں وہ رحمتیں جو آپ کی موجودگی میں تھی، کیا اس کا کوئی مقابلہ ہے آج کا؟ اور جان بوجھ کر ان کے احکامات کو توڑنا، بتائیے اللہ کے غضب کو کتنا دعوت دینا ہے، کتنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ نے کیسے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، کیسے ہمارا وجود دنیا میں موجود ہے، کیسے وہ ہمیں کھانے کو بھی دے رہا ہے، کیسے پینے کو بھی دے رہا ہے، کیسے رکھا ہوا بھی ہے، رہائش بھی دی ہوئی ہے، جان مال بھی سلامت رکھی ہوئی ہے، لیکن نہیں، یہ جو آفات آ رہی ہیں، یہ جو آتی رہتی ہیں نت نئی چیزیں، یہ اس کے اثرات ہیں، ان نافرمانیوں کے اثرات ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے، شادی ہوتی ہے لکھوں کھا روپے خرچ کرتے ہیں، کارڈ بانٹنے سے لے کر اور رخصتی تک نہ معلوم اس میں کتنی بچیوں کی سنت کے مطابق شادی ہو جائے. میرے شیخ اول حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کارڈ، اس خرچ کا حساب قیامت میں تم کیسے دو گے؟ یہ دعوت تو تم پہنچا سکتے ہو کہ ہماری بچی کی شادی آپ تشریف لائیں، اس پہ جو تم پیسہ خرچ کرتے ہو، آپ کو، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آج لوگ کارڈوں پر کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور پھر اندازہ لگائیے پھر جو آگے جو لوازمات ہیں، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہیں؟ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی جس طرح شادی کی، صاحبزادیوں کی، یہ اس کے مطابق ہیں؟ اور اس میں احکامات الہی کس قدر زندہ ہو رہے، بقول کسی کے کہ ہر آدمی کو اس شادی میں ہم راضی کرتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک سوائے اللہ میاں کے. اگر ناراض کرتے ہیں تو ایک مولا کو ناراض کرتے ہیں اور اس کے نبی علیہ السلام کا دل دکھاتے ہیں. غیروں کے طریقے اختیار کر کے بے پردگی کی انتہا، فضولیات کی انتہا، فضول خرچی کی انتہا دیکھنی ہے تو ہماری شادیوں میں دیکھو. اور پھر وہ شادی مہینہ نہیں چلی، دو مہینے نہیں چلی، تین مہینے نہیں چلی، سال نہیں چلی، اب دوڑ رہے ہیں مولوی صاحبان کے پاس، حضرت وہ بیٹی پریشان ہے، علیحدگی ہو رہی ہے، ادھر وہ جو ہے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے، دعا کر دیجئے. ارے یہ تو تم نے خود خریدا ہے بھائی، یہ تو ہم نے خود خریدا ہے، یہ بے برکتی، یہ ہماری اپنے ہاتھوں کی خریدی ہوئی بے برکتی ہے، اس میں کیسے برکت ہوگی، اس شادی پہ کیسے یہ خانہ آبادی ہوگی؟ جو اس وقت ہم نے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، اب ہم کہتے ہیں ہمارا خانہ آباد ہو جائے، کیسے آباد ہوگا؟ یہ خیال است و محال است و جنوں. یا آپ معاشرے میں جو اپشرا دیکھ لیجئے علیحدگی کی، آج پریشان ہیں لوگ، اور اس کی جو وجہ ہے اس کو نہیں دیکھتے کہ کتنی خرافات، کتنی بے حیائی، کتنی جو ہے لعنتیں ہم خریدتے ہیں اس موقع پر. یہ تو میں نے ایک چیز عرض کی ہے. اچھا، ہم بیانات بھی سن رہے ہیں، علماء کرام سے تعلیمات بھی سن رہے ہیں، احکامات الہیہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آج کا میڈیا، آج کی یہ سوشل، کیا کہتے ہیں اس کو بھائی، سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ، کس قدر دینی احکامات، دینی تعلیمات، دینی باتیں پتہ ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، لیکن دل پہ پتھر پڑ گئے ہیں. ایسا لگتا ہے سنتے ضرور ہیں لیکن یہاں سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، ہے نا، یہ کسی اور کے لیے شاید. تبدیلی کی کوئی فضا نظر نہیں آتی اور روز بروز اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. کیا باشرہ، کیا بے شرح، ایسی محافل میں آپ کا کبھی اگر خدا نخواستہ جانا پڑ جائے، خدا نخواستہ کہہ رہا ہوں، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ اس کے بالکل حامی نہیں تھے. فرمایا کہ شادی حال میں بالکل نہیں جانے کا مشورہ دیتا ہوں. وہاں اگر وہ پارٹیشن بھی لگا کے تمہیں کہیں کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کریں گے تو تم پڑوس میں جو دھنگا مچتی ہو رہی ہے تم بچ جاؤ گے اس سے. جو پڑوس والا گانا بجا رہا ہے اور جو وہاں بے پردگی ہو رہی ہے تم بچ جاؤ گے اس سے. لوگ آج بڑے وعدے کرتے ہیں, نہیں آپ آئیے ہم ایسا انتظام کریں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا, دھوکہ دیتے ہیں. اور وہاں جب آدمی ایسا کوئی پہنچ جاتا ہے تو وہ کان پکڑ لیتا ہے, یا اللہ کیا غلطی مجھ سے ہوئی, ان کا تو دھوکہ ہی, ان کا تو سراسر وعدہ ہی دھوکہ تھا. تو ہمارے عزت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی حال کی شادی میں تو جاؤ ہی نہیں, ہے نا. اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو, گناہ سے بچنا چاہتے ہو, گناہ کے مواقع کے قریب بھی مت جاؤ, اس میں سے یہ بھی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کیا بے شرح اور کیا باشرح ذوق اور شوق کے ساتھ ایسی محافل میں براجمان ہیں اور جواز پیش کر دیتے ہیں کہ صاحب صلہ رحمی بھی تو ہے, اور ہم تو پردے سے رہتے ہیں وہاں پر, اور ہم تو بھومی نہیں بنواتے, اور ہم تو یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, اور ہم ایسے معاشرے میں جا کر بھی دین پر چل کے دکھا سکتے ہیں. ارے یہ تو پوچھو پہلے کہ اس میں جانا ٹھیک بھی ہے بھائی, ایک جگہ جانے کی اجازت ہے بھی, وہ تو بات کی بات ہے کہ ہم ایمان میں کتنے پکے ہیں, دین میں کتنے پکے ہیں, وہ تو بس مرحلہ بعد کا ہے. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ ایسی محافل میں شرکت کی حیثیت کیا ہے. تو خیر اس پہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آج اسلم کی نافرمانی, نادانستہ نافرمانی سے کس قدر بڑا نقصان ہوا, نادانستہ نافرمانی سے. اور آج جو ہم اپنے اور دیگر معاملات میں بھی جہاں جان بوجھ کر نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ کی کتنی ناراضگی, کتنا غضب ہے, کتنی جو ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی بات ہے, کتنی بے برکتی کو دعوت دینے والی بات ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ راول حق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. بری چیز اختیار کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ چھوڑنی چاہیے. دیر سے چھوڑنی چاہیے یا جلدی چھوڑنی چاہیے؟ جلدی چھوڑنی چاہیے. تو فرمایا کرتے تھے بس چھوڑ دو, چھوڑ دو. اور فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک ہے اللہ کا غضب اور ایک ہے اللہ کی رحمت, برکت, نعمت. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہو, رحمت ہو, عافیت ہو, دلی سکون ملے, اطمینان ملے, راحت ملے, لیکن اسباب راحت تو جمع کرا ہم نے. اسباب راحت, اسباب راحت یہ صوفے لگا لیے, یہ لائٹیں لگا لی, یہ گدے لگا لیے, ایئر کنڈیشن لگا لیا, یہ سب کیا ہیں؟ اسباب راحت ہیں, راحت کے اسباب ہیں. لیکن جو اصل راحت کا سبب ہے رضا الہی, اسے نہیں لیتے. جس کے پاس یہ سارے اسباب جمع کرنے کے باوجود, جس کو آج کی زبان میں لگژری کہتے ہیں, ان لگژریز کے جمع کرنے کے باوجود بھی راحت نہیں ہے, بے سکونی ہے, بے اطمینانی ہے, ڈپریشن ہے, گولیاں کھا رہے ہیں, ٹیبلٹس ہیں کھا رہے ہیں, دوائیں کھا رہے ہیں, نیند کی, سکون کی, خواب آور. کیوں؟ اس لیے کہ جو راحت دینے والا ہے اس کو تو ساتھ لیا نہیں ہے, اسباب راحت تو جمع کر لیے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر اپنے گھر میں ایک ٹرک کے ذریعے وہ آ رہا ہے, رحمت برکت. کیسے آ رہا ہے بھائی؟ حضرت فرمایا تھے ٹرک کے ذریعے آ رہا ہے مثال کے طور پر. اب وہ آ گیا دروازے پر, ادھر سے گھر کے اندر سے بے برکتی, نافرمانی, اللہ تعالی کی ناراض کی ہوئی چیزیں, اس کی لعنت, اس کا غضب, وہ اس گھر میں ہو رہی ہے نا, پردے کا ماحول نہیں ہے, گانے بجانے کا ماحول ہے, ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, ہر وقت میوزک چل رہا ہے, ہر وقت سارے بال بچے جتنی فیملی ہے وہ ایک بیچ میں لاؤنج چل رہا ہے اس میں وہ لگا دیتے ہیں, سارا گھر سنتا رہے. آج تو ہمارے اسپتال اس سے محفوظ نہیں. کیا وہ اللہ کے پاس جانے والا آدمی اسپتال جو چلا گیا اللہ بچائے اللہ بچائے, اب اس کی اللہ تعالیٰ شفا دے دے بھائی, سب کو سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, لیکن وہاں ٹی وی لگا دیتے ہیں, وہاں میوزک لگا دیتے ہیں کہ اس کو سکون ملے گا. یہ سوچ دیکھیے, یہ سوچ کہاں چلی گئی. تو فرمایا یہاں سے اب کیا نکل رہا ہے, اللہ کی لعنت, اللہ کی غضب, ناراضگی کا ٹرک نکل رہا. اب وہ رحمت کا ٹرک جو آنے والا تھا, اس ٹرک کے نکلنے کی وجہ سے وہ اندر داخل نہیں ہو پا رہا. جب تک یہ راستہ نہیں دے گا وہ ٹرک کیسے آئے گا اندر. جب تک یہ برائیاں نہیں نکلیں گی گھروں سے, معاشرے سے, اس معاشرے پہ اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی, کیسے بخشش کا سامان ہوگا. اور یہ تو چند روزہ زندگی ہے, آگے جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان میں وہاں کیا ہوگا, مرنے کے وقت کیا اس کی تیاری کے لیے کوئی اور وقت آئے گا. اللہ بچائے اللہ بچائے, کیا وحشت کا معاملہ ہوتا ہے جس وقت پتہ چل جائے کہ بس اب جانے والا ہوں, یہ بیماری لگ گئی ہے جو لا علاج ہے. اب اگر یہ بندہ مومن ہے, رجوع اللہ اور بڑھ گیا اور استغفار بڑھ گیا اور توبہ بڑھ گئی اور اللہ سے امید آسرا کہ اللہ اچھا فرمائیں گے, زندگی بھر توبہ کرتا رہا نا, زندگی بھر معافی مانگتا رہا, استغفار کرتا رہا, روتا رہا, دھوتا رہا, تو اب اس وقت بھی امید ہے اس کو کہ کچھ مانگنے تانگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائی دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ بڑا غفور رحیم ہے, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اس وقت کی سوچ ہے یہ اس وقت سوچنے کی ہے یہ کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. جب تمہیں صحت ملی ہوئی تھی, جب طاقت ملی ہوئی تھی, جب فرصت ملی ہوئی تھی, جب اچھے حالت میں تھے, اس وقت سوچو اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے نا, اس کی پکڑ سے ڈرتے رہو. بزرگوں نے کہا جوانی میں اس کا استحضار رکھو, اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور جب بڑھاپا آ جائے, اب قوانین میں طاقت نہیں رہی, اب جو ہے زیادہ محنت نہیں کر سکتا ہے نا, اب سوچے کہ اللہ غفور رحیم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ معاف کر دیں گے. اب حسن ظن پیدا کرو کہ جو کرنا تھا بھائی کر لیا, جتنی بھی محنت ہو سکتی تھی کر لی اللہ کی توفیق سے, اب تو جلنے کڑنے سے حاصل نہیں ہوگا, اس لیے کہ اب معذوری آ گئی ہے, اب طاقت نہیں رہی, اب بیماریوں کا دور شروع ہو گیا. اب تو اس کو نہ کرنے پر بھی وہ سارا اجر مل رہا ہے جو جوانی میں ملتی تھی. حضرت شیخ نے فرمایا میرے مولانا محمد اسلامی شہید رحمتہ اللہ علیہ نے کہ دو حالتوں میں پورا ثواب ملتا رہتا ہے, مقیم مسافر ہو گیا سفر پہ گیا, حالت اقامت میں جو اعمال یہ کرتا تھا اب سفر میں وہ ایسے اعمال نہیں کر پائے گا, ویسے وظیفے نہیں پڑھ پائے گا, ویسی تلاوت نہیں کر پائے گا, ویسا اس کو حالت اقامت کا پورا پورا ثواب مل رہا ہے کیونکہ مجبوری سفر میں چلا گیا, نیت تو ہے نا. اور بیمار اور ضعیف آدمی, اسے جو جوانی کا معمول تھا اس کا, اب چونکہ بوڑھا ہو گیا اب نہیں کر سکتا ہے, اس کو وہی سارے معمولات کا ثواب اب بھی مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے دینے والے. تو اس وقت کی نیت اب اس کی ہونی چاہیے, اللہ اللہ اب تو معاف کر دے, اب تو بڑا غفور رحیم ہے, اب تو کریم ہے. یہ اب سوچ, اب اس وقت یہ اس کی سوچ ہوتی ہے, لیکن کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے بندہ مومن کی, جو اس چیز پر یقین رکھتا ہے یا اس چیز پر اپنے آپ کو ٹالتا رہتا ہے کہ ارے بوڑھے ہو جائیں گے پھر کریں گے, ارے بھائی ذرا عمر زیادہ ہو جائے پھر داڑھی رکھ لیں گے, ارے بھائی ذرا فرصت ہو جائے گی پھر اللہ اللہ کریں گے, ذرا سا یہ چیز فارغ ہو جائے, ذرا سی وہ چیز فارغ ہو جائے, پھر حج کریں گے. اور پتہ نہیں آگے موقع ملا کہ نہیں ملا, حج فرض ادا ہوا ہی نہیں, اسی آسرے پہ رہ گئے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں تب حج ادا کریں گے. مال بھی تھا, صحت بھی تھی, فرض بھی ہو چکا تھا, لیکن شیطان جو ہے وہ آسرے دے رہا تھا, ابھی تو یہ کام ہے, ابھی تو فلاں پروجیکٹ مکمل ہو جائے, ابھی یہ تو اس کی بنیاد ڈالی, یہ فلیٹ پورا ہو جائے, ابھی کسٹمر آئیں گے, ابھی چلا گیا تو کیسے کام چلے گا, تو بھائی اگلے سال کر لینا, زیادہ تو نہیں دکھائے گا, کہہ دے اگلے سال کر لینا, اگلا تو پھر پس آنے کا ہی ہوتا ہے, کہتے ہیں نا کل تو پھر کس نے دیکھی ہے کل, آج بولنا چاہیے, آج کرنا. اور نیکی میں فرمایا آج بھی نہیں ابھی, فرمایا ابھی کرنا. ایک اللہ والے نہا رہے تھے بات تالاب میں, باہر کپڑا اتار کے کہتے کرتا, ایک مانگنے والا آیا, وہیں سے ہاتھ بڑھایا کرتا دے دیا اس کو. کسی نے کہا حضرت باہر نکلتے پھر دے دیتے, کہہ رہے میاں دل کا کیا بھروسہ, کیا پتا باہر نکلتا تو ارادہ بدل جاتا, اس لیے نیکی فوراً کرو نیکی, اس میں تاخیر صحیح نہیں. تالاب پہ بات یاد آ گئی, حضرت خواجہ قوت الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے عزیز دوست قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ, بہت عزیز دوست تھے ان کے ساتھ سفر پہ تھے سمندر کے, تو ایک تالاب کے کنارے پڑاؤ تھا. حضرت نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو نکلا اور تیز تیز جانے لگ گیا, تو انہوں نے اپنے قاضی صاحب سے فرمایا کہ اس میں کوئی راز ہے, چلو اس کے پیچھے چلتے ہیں. چلے تو تھوڑی دور چلے تو ایک درخت کے پاس ایک خطرناک اژدہا موجود تھا, جسے جا کے اس بچھو نے ڈنک مارا اور وہ مر گیا, اور اس کے بعد یہ بچھو چلا گیا. وہاں دیکھا تو ایک آدمی بے سود پڑا ہوا ہے, بے ہوش. انہوں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ, اس کے جاگنے کا انتظار کرو. آپ بیٹھ گئے انتظار کرتے رہے, جب وہ جاگا تو اس آدمی کو یہ واقعہ سنایا انہوں نے کہ میاں یہ ایک واقعہ ہوا ہے, تمہیں تو پتا بھی نہیں, تم یہاں پڑے ہوئے تھے نشے میں, دودھ پڑے ہوئے تھے, اور اس طرح ایک اژدہا تمہارے اوپر حملہ کرنے والا تھا, اللہ نے ایک بچی کو بھیجا, اس نے اس کو مارا, تمہاری جان بچی. اس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ اتنا رویا اور ایسا تائب ہوا کہ مجھ جیسے کمینے کو اللہ نے ایسی اس طرح بچایا, میں اس کی نافرمانی میں پڑا ہوا تھا اور جو ہے اس نے مجھے اس طرح سے میری جان کی حفاظت کی. سچی توبہ کی, ایسی توبہ کی. دیکھیے توبہ کیا چیز ہوتی ہے, ایسی توبہ کی کہ تھوڑے عرصے میں برگزیدہ لوگوں میں شمار ہو. اور بزرگوں کی مشہور کتاب ہے سیر الاولیاء, اس میں لکھا ہے 70 حج کیے پیدل کس شخص نے, پیدل 70 حج. بس اللہ تعالی ہمیں پورے کے پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ادخلوا فی السلم کافہ, داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے داغ حسرت اٹھانا ضروری ہے نا. معاشرے کو خاتم میں لانے والا وہ سچا اللہ والا نہیں بن سکتا ہے, معاشرے کو لات مارنی پڑے گی, اور جو اس کو لات مارتے ہیں وہ وہی چل پڑتے ہیں, انہیں وہی جو ہے پیش نظر, تو بس مرض یہ جان آنا چاہیے. کیا مجذوب رحمت اللہ نے کیا شعر کہہ گئے بھائی, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر تو یہ فیصلہ, کیا کیا تو کرنا چاہیے, کیا کیا نہ چاہیے. اور فرمایا آرزویں خاک ہوں یا حسرتیں پامال, یہ شعر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ بکثرت پڑھا کرتے تھے, آرزویں خاک ہوں یا حسرتیں پامال, وہی چیز ہے نا بھائی, داغ حسرت آرزویں خاک ہو رہی ہیں, دل چاہ رہا یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو, ہے بھائی موبائل لے لو, اسمارٹ موبائل لے لو, فلاں فلاں فلاں, کیا یہ آرزویں ہیں, کیا کر رہا ہے اس کو, خاک کر رہا ہے. نہیں لوں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا، نفس کو ماروں گا، نفس کی خواہش پر نہیں چلوں گا، آرزویں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں. یہی حسرت پیدا ہوتی ہے، پامال کر دیا اس کو، پیر کے نیچے رگڑ دیا اس کو، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. ٹھان لی جب کہ اللہ کے لیے اس دل کو جو ہے بنانا ہے، اور ویسا بنانا ہے، کیونکہ مولا وہیں آتا ہے جہاں ویسا دل ہوگا. جب اس قلب کی صفائی ہوگی تو مولا آئے گا، جہاں مردے ہوں گے تو وہاں بریانی کی دیگ نہیں کھڑکتی. جس گھر کو اس کی صفائی ہو جاتی ہے وہاں کھانا کھانے کو دل بھی چاہتا ہے. جہاں مردے لیٹے ہوں تو وہاں کس کا دل چاہے گا کھانا کھانے کا؟ جب دل میں مردے ہوں گے تو وہ حی لا یموت کی ذات جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ ان مردوں کو نکالنا پڑے گا. یہ سارے جو ناجائز و حرام چیزیں ہیں، یہ سارے مردے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے انہیں نکالنا ضروری ہے، اور اس کا وقت یہی ہے. یہ محافلیں، یہ مجلسیں، یہ ملاقاتیں، یا اولیاء اللہ کے سلسلے جو ہم تک پہنچے ہیں، اللہ نے ہمیں ان سلسلوں میں داخلہ دے دیا. ارے بھائی، ان کے حالات تو دیکھو، یہ کیسے کیسے اللہ والے، کیسے کیسے انہوں نے مجاہدات کیے، کیسے کیسے اللہ نے ان کو مقامات دیے. آج اللہ نے ہمیں ان کا سلسلہ دے دیا، آج ہم ان کی باتیں جو ہے کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ نے ہم ناکاروں کو بٹھا دیا ہے ان کی نیابت کے لیے، ہمیں سے ایسے اہل تو نہیں ہیں. ان سے اپنے آپ کو ملائیں تو شرم سے گڑ جائے نیچے کہ ہمارے اکابر کیا تھے، ہم کیا ہیں، اور آج ہم ان کی نیابت کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. لیکن اس آسرے پہ کر رہے ہیں، کس آسرے پہ؟ کہ ان کا ساتھ ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سونپا، صحابہ سے آگے، اس کے آگے، اس کے آگے، ہوتے ہواتے ہمارے بزرگوں تک پہنچا، انہوں نے ہمیں دیا. مقصد کیا ہے؟ کہ تم بھی یہی کرو جو ہم کر رہے تھے، تاکہ تمہارا ساتھ مل جائے. ہے نا، ٹرین کے ڈبے جڑے ہوئے ہوں، آگے انجن ہے، جڑے ہوئے ڈبے، پہنچ جائیں گے نا منزل پہ. سب سے آگے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اس کے ڈبے جڑے ہوئے ہیں، یہ ڈبے چل رہے ہیں، ہے نا. 41-42 ہمارے سلسلے میں 41-42 مشائق کا وہ ہے، چین ہے، یہ سارے ڈبے ہیں. تو ایسے اللہ میاں کے ساتھ وابستہ فرما دے، منزل جنت کی منزل ہے. تھوڑا سا مجاہدہ، تھوڑا سا وقتی ہے، کچھ نہیں معلوم. دیکھو یہاں 80 سال کے ضعیف العمر صاحب، ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے، حاجی عبدالرشید صاحب دعوت الکاتم، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ کے صاحبزادے ہیں نا. ان سے پوچھو کیا کیسے عمر گزری ہے، ان کے برابر میں یہ بزرگ ہیں ہمارے. ان سے پوچھو کتنی کیسے گزری ہے آپ کی عمر، 70 سال، 75 سال. یہ بزرگ بیٹھ رہے ہیں سفید ریش، یہ حضرت فرما رہے ہیں پتہ بھی نہیں چلا. آج ہم بیٹھے ہوئے کہ بھئی ہم تو ابھی طویل ہے، دیکھی جائے گی بعد میں. شیطان، یہ آپ نے ربر بینڈ دیکھا ہے نا، اتنا سا ہوتا ہے نا، وہ کتنا ہوتا ہے اس کا ڈایا جو ہے، 3 انچ کا، 2.5 انچ کا، اس کو ایسے کھینچیں گے تو اتنا ہو جائے گا، 4 انچ، 5 انچ، 6 انچ. ایسے زندگی کو وہ اتنا کھینچ کے دکھاتا ہے کہ ابھی تو اتنی لمبی ہے، ہے اصل میں اتنی سی. اور لوگوں کو دکھائے گا، فلاں دیکھو یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. ہم کیا ان چکروں میں پڑ گئے؟ لیکن ان کو یہ سمجھانا چاہیے، انجام بھی دیکھو، انجام بھی دیکھو بھائی، کیسے اچانک دنیا سے چلا جاتا ہے آدمی، اور جانے کے بعد جیسے دنیا میں تھا ہی نہیں. اب نہ اسی کوئی آواز آ رہی ہے، نہ کوئی پیغامات آ رہے، نہ کوئی گفتگو ہوتی ہے، نہ فون آتا ہے، نہ کچھ آتا ہے، کوئی خطا پتا نہیں، لاپتہ ہو گیا دنیا سے. جو ماں باپ 70-70 سال ساتھ کا، ساتھ ماں باپ کا، آج دنیا سے چلے گئے، ایسے گئے کہ اب کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یہ دنیا یہی ہے. ایسے رہتا ہے آدمی جیسے مجھے ہمیشہ رہنا ہے, میں ہمیشہ آیا تھا ہمیشہ کے لیے, مجھے تو جانا ہی نہیں یہاں سے. ایسی پلاننگ, ایسی ایکٹیویٹیز, ایسی محنت, اور ایسے آنن فانن جاتا ہے. ارے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, اطلاع ملتی ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, کیسے ہوا بھائی, یہ ہو گیا, ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا. اچھا چلو, اب وہ گئے گئے تو یہ انجام ہے. اللہ ہمارے حال پر ہم فرمائے, ہم اس کو بھول جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. اور جس وقت نفس تقاضے کرتا ہے گناہ کے, اس وقت کر بیٹھتے ہیں اس بھول میں. اس وقت نہ شیخ یاد رہتا ہے, نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رہتے ہیں, نہ اللہ یاد رہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالی ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہر وقت ہمیں سن رہے ہیں, ہر وقت ہمارے خیالات سے واقف ہیں. ایک ایک ذرہ ذرہ ان کے مشاہدے میں ہے, ان کے سامنے ہے کھلی کتاب کی طرح. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمارے حالتوں پر ہم فرمائے, ہمیں دین و شریعت کی اللہ تعالیٰ سچی محبت ہمارے اندر پیدا فرمائے, اور گناہوں کو چھوڑنے کی سچے دل سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کے کارڈ پہ ہمارے شیخ ولادت مولانا محمد یوسف دھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نقیر فرمائی, اور فرماتے تھے تم اس خرچ کا حساب کیسے دو گے. تو اب یہ سن کر کے جو ہے بعض طبیعتیں ایسی ہیں کہ وہ تو جنہیں دین کا بھی چسکا نہیں لگا, ان کو بھی ذوق صحیح نہیں آیا, تو وہ تو ڈر جائیں گے کہ بھائی یہ تو پھر بڑا مشکل کام ہے. ہمارا تو سٹیٹس ایسا ہے, ہماری تو جو ہے معاشرے میں ہم سیٹ صاحب ہیں, ہم فیکٹری اونر ہیں, ہم فلاں ہیں فلاں ہیں. اب ہم اگر یہ چیز نہیں کریں تو لوگ تو ہمیں کیا کہیں گے کہ یہ کیسی شادی کی انہوں نے, اتنے بڑے سیٹ ہیں, اتنے بڑے مالدار آدمی ہیں یہ, اور یہ اتنا بڑا ان کا وہ ہے سیٹ اپ ہے اور مقام ہے, اور یہ انہوں نے کارڈ بھی نہیں بانٹے. اگر کوئی ہمت کرنا بھی چاہے تو وہ یہ سوچ کر کے اس کی ہمت بظاہر پست ہوتی ہوئی نظر آتی, لیکن تھوڑا سا اگر غور کر لیں, یہ سیٹ صاحب یا یہ فیکٹری اونر یا مل اونر یا عہدیدار جنہیں اللہ نے معاشرے میں ایک مقام دیا ہے, کہ تھوڑا سا اگر یہ اس کے دوسرے پہلو پہ نظر ڈال لیں تو بہت ہی ہمت افزا صورتحال ہے. اور وہ صورتحال یہ ہے کہ آپ اگر ایک سنت کا احیاء کرتے ہیں اور ایک منکر کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی تقلید میں نہ معلوم کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ سیٹ صاحب ہیں, یہ اتنے بڑے مل اونر ہیں, یہ اتنے بڑے کروڑ پتی ہیں, دیکھو انہوں نے اپنے بچی کی شادی اس طرح سے کی تو ہم بھی کر سکتے ہیں, انہیں جب آر نہیں آئی, انہیں جب وہ نہیں ہوا ہے تو ہم بھی ایسا کریں. اب یہ معیار بن گئے, ان کا یہ عمل کتنے سارے لوگوں کے لیے جو ہے نمونہ بن گیا, اور اس کو پیش کیا جائے گا معاشرے میں کہ دیکھو بھائی وہ فلاں اتنے بڑے آدمی ہیں, انہوں نے بھی ایسا کیا. اور حدیث شریف کی جو بشارت ہے الدال علی الخیر علی کفائلہ, کہ نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسے کرنے والا ہے. اور ہمارے حضرت بار بار فرماتے تھے کہ دیکھو جو پہل کرتا ہے نا, اب آگے جتنے لوگ عمل پہ آتے ہیں تو اس کو ان سب کا ثواب ملتا ہے. نیکی میں بھی یہی معاملہ ہے, اور اللہ بچائے گناہ بھی یہی. کسی نے کوئی گناہ ایجاد کیا تو اب جتنے لوگ قیامت تک وہ گناہ کریں گے وہ اس کو بھی گناہ ملتا رہے گا, ان کا سب کا انفرادن. جیسے حابیل و قابیل کے متعلق ہے نا, تو جو ہے قابیل کو جو ہے گناہ ملتا رہے گا قتل کا, قابیل نے قتل کیا تھا نا بھائی حابیل کو, تو اب جتنے قتل ہوں گے دنیا میں سب ان کو تو الگ الگ ملے گا ہی, لیکن سب کا مجموعہ قابل کو بھی ملے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلا قتل کیا. تو یہ جو بھی صاحب ہیں اللہ نے ان کو مقام دیا معاشرے میں, یہ ابتدا کریں گے اور ایک نمونہ بہت کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن ہم نے اللہ اپنے حضرت وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کے ڈر سے اللہ کے حکم کو کی تعمیل میں ہم نے جو ہے نا اس طرح سے شادی کی، اس طرح سنت کے مطابق نکاح کیا، مسجد میں سنت کے مطابق نکاح ہوا اور اس طرح سنت کے مطابق رخصتی ہوئی، کوئی خرافات نہیں ہوئی. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے دعوت نامہ کیسے بھجوایا، ایک مضمون کاغذ پہ، صاف ستھرے کاغذ پہ جیسے آج کل وہ کمپیوٹر میں ہوتا ہے، تو اس میں مضمون لکھوایا ایک خوبصورت سا، ہماری بچی کی آج رخصتی ہے اور ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ نکاح ہے، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے بعد سے مسترد ہوگی. اب انہوں نے یہ جو ہے لفافے میں رکھ کے اور سب کو پہنچوا دیا، تو یہ بھی ایک دعوت نامہ ہو گیا. یعنی دین قابل عمل، دین قابل عمل. ہم اپنے ہر چیز میں دین کو فوقیت دیں. ہمارے ایک ادارے کے بڑے، یعنی سب سے بڑے سمجھے عہدے دار ہیں، میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں، اللہ نے کیا مقام ان کو دیا، تعلیم بھی، عہدہ بھی، پیسہ بھی، سب کچھ. انہوں نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو اسٹیج پہ نہیں بٹھاؤں گا دلہن کی روپ میں، اپنی بچی کو میں اسٹیج پہ دلہن بنا کے نہیں بٹھاؤں گا، گھر سے ہی میں اس کو رخصت کروں گا. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور انہوں نے یہ کرا ماشاءاللہ. مقصد کیا تھا کہ اس کو میں ہر ایک کے سامنے شو پیس نہیں بناؤں گا کہ جو بھی آ رہا ہے دیکھ رہا ہے کر کے، چلو بھائی دلہن کو دیکھیں، ایرے غیرے نتھو خیرے سب پہنچ جاتے ہیں. آج تو ہمارے جو شادیوں میں جو حشر ہوتا ہے، ہماری خواتین کا بے شرمی کی، بے حیائی کی انتہا کر دیتے ہیں کہ کیسے کیسے اوباش وہ مووی بنا رہے ہیں آ کے، آپ ایسے ہاتھ اٹھا لیں، آپ گردن ایسے کر لیں، آپ اس طرح چلیں، آپ اس طرح کریں. ہمارے عورتوں کی جو وہ حشر کر رہے ہیں اور اس کو پھر یہ وہ تو دیکھا ہی دیکھا اس نے مووی بنائی، اب وہ اپنے اسٹوڈیو میں لے جاتا ہے، وہاں درجنوں لوگ کے سامنے سے وہ گزرتا ہے. اب وہ ان عورتوں کو کس کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کس کس پوز، ان کے کس پوز کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس پر کیا تبصرے کرتے ہیں، یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے نا. اور اس طرح وہ درجنوں لوگوں کی نگاہ سے گزر کر پھر جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی ماں بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے نا. تو اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے نا. دین پر چلنے میں سراسر راحت ہے، سراسر بچت ہے، عزت کی محافظت ہے، آبرو کی محافظت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھا دے، اور ہمارے خاص طور پر ایسے لوگ جنہیں اللہ نے بے تاشا پیسہ دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے دیں. تو یہ جو ہمارے جو شادی حال ہیں، جو نائٹ کلبوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، آپ وہاں سے 11 بجے گزر جائیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے آپ کی جو ہیں یعنی مائیں بہنیں اور بیٹیاں بن سنور کر سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہیں، بارات آ رہی ہے، مووی بن رہی ہے، ایسے وہ وہاں پر بے محابہ مردوں اور عورتوں کا ازدحام ہوتا ہے کہ جیسے وہ اپنے گھر کے اپنے پرائیویٹ کمرے میں اس طرح سے وہاں پر کھڑی ہوئی ہیں، کوئی نہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، دوپٹے کا کوئی پتہ نہیں، بن سنور کے اپنے آپ کو جو ہے بہترین سمجھے کہ وہ روپ میں وہاں پر کھڑی ہوئی، اور آنے جانے والا ہر آدمی انہوں دیکھ رہا ہے، خاندان غیر خاندان سب ان کو نظارہ کر رہا ہے. اور یہ پورا ہمارا یہ شادی حالوں کا یہی ماحول بنا ہوا ہے. اللہ کو چھوٹی بات ہے، یہ کیوں اللہ کو ناراض ہم کرتے ہیں بھائی، کتنے دن کی زندگی ہے، کیوں سنت کے مطابق شادی نہیں کرتے، کیوں شریعت کے مطابق اپنے خوشیوں کو نہیں مناتے، یہاں پر اللہ کے احکامات کو کیوں زندہ نہیں کرتے. آج انہی وجوہات سے کتنے نوجوان ہیں جو شادی نہیں کر پا رہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، یہ فلاں نے ایسے شادی کی ہے، میں اگر ایسے کروں گا تو میرا تو کوئی نام ہی نہیں لے گا، میری کتنی عزت، کتنی ذلت ہوگی. تو اب وہ اس طرح شادی کرنے کے لیے پیسہ جمع کر رہا ہے، اور وہ پیسہ جمع کرتے کرتے اس کی عمر اس کے تو اب بچوں کی شادی ہونی تھی تو وہ 45 سال کا ہو گیا. 45 سال میں تو بھائی جو اگر صحیح عمر میں شادی ہو جائے تو اس کے بچے جوان ہو جانے چاہیے، سمجھ گئے.
کتنے ایسے
کتنے ایسے اور اسی طرح سے ان بچیوں کے ماں باپ بھی جو اس طرح سے شادی کرنے کا پیسہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میں بھی تو اپنے بچے کی خوشی کراؤں, میری بچی بھی تو ایسا چاہتی ہے کہ میری بچی کی بھی ایسی شادی ہو, ہے نا. اولاد تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے بھائی, کس کو اولاد عزیز نہیں ہوتی, ہر آدمی کو محبوب ہوتی ہے اولاد. اس کی ایک خواہش, ایک آواز پہ اس کی خواہش پوری کر دی جائے, ہر آواز پہ اس کی خواہش پوری کر دی جائے, تو اس کے دل میں بھی یہ ارمان ہے کہ جب سب لوگ اس طرح شادی کر رہے ہیں تو ہم بھی اس طرح شادی کریں گے. اب وہ پیسے جمع کر رہے ہیں, جائز ناجائز, حرام حلال, تو دیکھیے کتنی قباطیں. اب یہ لوگ جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے کہ یہ ایسی شادی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اللہ کے لیے اپنے اس طرز کو چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں اور سنت کے مطابق کریں, تو انہیں تو ان کی بھی نجات ہے اس میں, ہے نا, ان کی بھی نجات ہے, اور پھر آگے جتنے لوگ آئیں گے تو وہ بھی ان کے لیے ثواب ہے, صدقہ جاریہ بن گیا, ہے نا. اور دین قابل عمل, اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ, اسٹیٹس, یہ وہ, یہ ہم صرف یہ دلوں کا بت ہے, یہ صرف اپنے دلوں کا بت ہے. یہ ڈر شیطان اور نفس ہمیں دیتا ہے, حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, ہے نا, کوئی کچھ نہیں کہتا, یہ صرف اپنے دل کا بت ہے. اگر ہم بولڈ ہیں, ہم نڈر ہیں, تو کوئی آگے کچھ کہنے والا نہیں ہے اور کوئی تاثر لینے والا نہیں ہے. یہ ہمارا اپنا خوف ہوتا ہے کہ فلاں یہ کہے گا اور فلاں یہ کہے گا اور فلاں یہ کہے گا, پیسے بچا لیے اور یہ کر دیا یا وہ کر دی. یہ ہمارا اپنے دل کا چور ہے. حضرت مفتی عبد الشیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ معاشرہ ہم کو مٹا سکے, معاشرے میں یہ دم نہیں, ہم کو مٹا سکے معاشرے میں یہ دم نہیں, ہم سے ہے معاشرہ, معاشرے سے ہم نہیں, ہم سے ہے معاشرہ, معاشرے سے ہم نہیں. ہم معاشرے کو بنانے والے ہیں بھائی, ہم کریں گے. یہ ڈر انشاءاللہ نکلے گا اور اس ڈر کو نکالیں, ہے نا, ایسے مواقع پہ اپنی تقریبات, اپنی یہ چیزیں جو ہیں, اس میں شریعت کو فوقیت دیا جائے, سنت کو فوقیت دیا جائے. اول تو غیر شریعی تقریبات کریں ہی نہیں, ٹھیک ہے, اس کو اپنے فہرست سے نکال ہی دیں کہ کوئی غیر شریعی تقریب ہمیں کرنی ہے, اور جو تقریبات ہیں وہ شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق. حل پوچھیں, حل موجود ہے, علماء اکرام سے مشورہ کریں, کوئی شیخ ہے آپ کا, کوئی بڑا آپ نے بنایا, اس سے مشورہ کریں, آپ کو ہر چیز کا حل ملے گا کہ جس میں آپ کی ناک بھی نہیں کٹے گی, ہے نا. یہ ڈر نکال دیں گے کہ ناک کٹ جائے گی ہماری, ہم نے اگر ایسا کر لیا تو نہیں. آپ علماء اکرام سے مشورہ کریں, وہ بھی آپ کو حل دیں گے. اپنے کوئی شیخ بزرگ بنایا آپ نے, کسی کو اپنے سر پہ رکھا ہے, کسی کو بہت بڑی نعمت ہے, کسی کو اپنے سر پہ رکھنا, کسی سے مشورہ کر کے چلنا, پوچھ کے چلنا, بہت بڑی نعمت ہے یہ. اس سے مشورہ کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر دیکھیے کیسے کام آسان ہوتے ہیں, اور آپ کے دل کو بھی ٹھنڈک ملے گی, آپ کی اولاد کو بھی ٹھنڈک ملے گی, آگے بھی اس کی زندگی میں برکت ہوگی. واحض الحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, ارے بھائی تمہیں پیسے خرچ کرنے ہیں نا, اپنی بچی کو پھر ہدیہ کر دو, وہی پیسہ تم اپنے بچی کو ہدیہ کر دو, آگے اس کے کام آئے گا, اس کے اپنے داماد کو کچھ دے دو مثلا, آگے اس کے کام آ جائے گا. یہ تم نے جو دو دن میں یہ اتنا لوٹا دیا, اور دنیا تو وہی کہ وہی ہے, کچھ دینے والی یہ تو رہتی نہیں. کمنٹس پھر بھی ملیں گے. وہ مشہور واقعہ سناتے تھے بنیے کا, کہ اس نے جو جوڑ جوڑ کے جمع کرتا ہے وہ بنیا, ہے نا, بنیا مشہور ہے نا بھائی, کنجوسی میں نام ہی پڑ گیا بنیا, کیونکہ بہت کنجوس ہے تو کچھ ہی بنیا ہے, اس لیے کہ وہ کنجوس بہت ہوتا ہے. تو وہ شادی کی اپنی بیٹی کی شادی کی خوب دل کھول کے خرچ کیا اس میں, اور آتے آتے ایک ایک اشرفی بھی لوگوں کو دی, اتنا دل کھول لیا اس نے. اب جو ہے چھپ کے بیٹھ گیا ایک جگہ راستے میں, جہاں سے بارات واپس ہونی تھی, مہمان واپس جانے تھے, کہ دیکھوں لوگ آج تو بڑی تعریف کر رہے ہوں گے, اب لوگ گزر رہے ہیں, کوئی کچھ بول نہیں رہا, چپ چاپ سے جا رہے ہیں, کہہ رہے ارے بھائی کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا. پھر بڑی دیر بعد ایک آدمی کہہ رہا ارے دیکھو کیسا کنجوس تھا, دیکھو اس کو بنیے کو کیسا کنجوس تھا, ایک شرفی دی اگر دو دے دیتا, اگر دو دے دیتا تو کیا ہو جاتا. سنا ایک ایسے سنا شاید وہیں گرا مر گیا, وہیں گرا مر گیا. یہ ہے لوگوں کا, بھائی لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے آج آدمی جو ہے نا اللہ کو ناراض کرتا ہے, اللہ کے اس کو ناراض کرتا ہے. سمجھ گئے نا, قبر موت کے وقت دیکھو کون کام آتا ہے, قبر میں کون کام آتا ہے. یہ اللہ کا تعلق کام آئے گا, اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے. کیا آزر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شادیاں نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آزر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بچیوں کی شادیاں ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت ہیں, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. سوچئے ان کی اگر یہی چیزوں میں کامیابی ہوتی تو ان کی شادی کیسے ہونی چاہیے تھی, لیکن کیسے شادی کی ہے سب کے سامنے, کتنی اس کے ساتھ. تو اللہ ہمیں سمجھ دے, عقل دے, شعور دے, گھبرائے نہیں ہماری بات سن کے کہ بھائی یہ تو بڑی مشکل باتیں نظر آ رہی ہیں. مشکل نظر آ رہی ہیں, مشکل ہے نہیں. ہاں مشورے سے چلیں گے, پوچھ پوچھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا اور مزیدار ہو جائے گا. اور ایک چیز یاد رکھیں, اللہ والوں کی صحبت یا ان کے خادمین کی صحبت. مطلب فرمایا کرتے تھے نا, ان کے شیخ فرماتے تھے حکیم اختر, یوں تو دین پر چلنا مشکل ہے لیکن اگر کسی سچے اللہ والے کا دامن ہاتھ آ جائے تو نہ صرف آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ والوں کے ساتھ یا ان کے خادمین کے ساتھ تعلق قائم کریں تو انشاءاللہ تعالی پھر ہر چیز میں مزہ آئے گا, دین پر چلنے میں مزہ آئے گا, دین قابل عمل نظر آئے گا, وحشت دور ہوگی. بس یہ کچھ بات ذہن میں آئی تھی بھی نماز کے دوران میں, اللہ تعالیٰ نے تو نے کہا آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم انت السلام انک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے, یا اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو انتہائی قبول فرما لیجئے. ہماری حالتوں سے آپ بہت واقف ہیں, یا اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما دیجئے, جلد ہماری اصلاح فرما دیجئے, اپنا سچا تعلق دے دیجئے, اپنی نسبت دے دیجئے, اپنا بنا لیجئے. یا اللہ عافیت دارین عطا فرما دیجئے, انجام اچھا کر دیجئے, یا اللہ برے انجام سے بچائیے, اپنے مقبولین و صالحین کا ساتھ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائیے. یا اللہ ایک بندے اور بندے کو جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں, یا اللہ ہم سب کو ویسا بنا دیجئے, ہمارے اس کہنے سننے کو اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ قبول فرما لیجئے, یا اللہ عافیت دارین عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں اپنے کرم سے اللہ شفا کی نعمت عطا فرما دیجئے, اور جن کے جو مسئلے مسائل ہیں سب کو حل فرما دیجئے. اچھی صحبت سے ہمیں محروم نہ فرما, یا اللہ ایسی مصروفیت میں نہ ڈالیے جو ہمیں آپ کی نیک صحبتوں سے محروم کر دے, ایسے کمانے میں ہمیں نہ ڈالیے کہ جو ہمیں آپ کی نیک صحبتوں سے محروم کر دے. یا اللہ طیب رزق عافیت والا, یا اللہ برکت والا تھوڑے وقت میں عطا فرما, اور اپنے مقبولین و صالحین کی, یا اللہ ان کے خادمین کی صحبت خوب سے خوب نصیب فرما. یا اللہ ہم سب ہماری تمام حاجات کا تکفل فرما, ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے کہنے سننے کو قبول فرما, تمام حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, جملہ مرحومین کی بخشش فرما دیجئے. یا اللہ دینی جماعتیں, دینی شخصیتیں, دینی انجمنیں سب کی حفاظت فرما, سب کو برکت عطا فرما, ہماری مساجد کی, مدارس کی, خانقاہوں کی, دینی مراکز کی حفاظت فرما, اس ملک کو استحکام نصیب فرما, اندرونی بیرونی سازشوں سے اس ملک کی حفاظت فرما, پورے عالم کے مسلمانوں پر خاص رحم فرما. جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں, جس طرح کی پریشانیوں کا شکار ہیں, اے اللہ ان کی مدد فرما, کفار مشرکین کو ہدایت عطا فرما, ان کو ظلم سے باز رکھیے. یا اللہ جن کی قسم پہ ہدایت نہیں ہے ان کی سخت گرفت فرما, اللہ ان کی سخت گرفت فرما, یا اللہ ان کی سخت گرفت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال, عزت آبرو, ایمان و اعمال کی حفاظت فرما, ہمارے دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. آمین آمین آمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.